الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحن مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم علیہ الصلات والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، آقا علیہ الصلات والسلام کی لمحات زندگی اور آپ کی سیرت پاک کے منور و تابام لمحات سے ہم اپنی زندگی کو مستنیر و منور کر رہے تھے اور درمیان میں یہ تسلسل اپنے ترتیب کے اعتبار سے اور اپنے تسلسل کے اعتبار سے سن 9 ہجری کے آخر تک کے واقعات ایک تسلسل کے ساتھ ہمیں سننے اور فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لمحات زندگی دراصل ہدایت کا اصل ذریعہ ہے۔ کوئی شخص قرآن و سنت اور دین کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس کی نظروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے لمحات، آپ کی سیرت پاک اور آپ کے فرمودات اس کی تحقیق میں شامل نہ ہو۔ اس لیے کہ قرآن آپ پر اترا، حدیث آپ کے فرمان کا نام ہے، شریعت کا اجرا اور شریعت کا صدور آپ کے وجود مسعود سے ہوا ہے، لہذا اگر ہم اس حالات، اس وقت کے معاملات، کسی حکم کے بیان کرنے کی وجہ، کس واقعے کے تحت حضور نے یہ بات فرمائی، کیا بات پیش آئی تھی کہ سرکار نے یہ کام کیا، کیا کس شخص نے کیا پوچھا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی، تو الغرض قرآن و سنت کا تمام علم حضور کی سیرت میں ہے۔ تو جہاں پر ہم قرآن کی تفسیر و تعلیم حاصل کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اشد ضرورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے واقفیت حاصل کرنا ہے، کیونکہ جب تک حضور کی سیرت سمجھ میں نہیں آئے گی تو قرآن کی آیات کے مفاہیم، مراد، مدعا، مقصد ہمارے سامنے واضح نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ توفیق ہمیں عطا فرمائی کہ ہم نے اس تسلسل کے ساتھ اس چیز کو شروع کیا اور الحمدللہ یہ سلسلہ کئی سالوں پر محیط ہوتا ہوا سن 9 ہجری تک کے واقعات کے اواخر میں الحمدللہ ہم گویا کہ داخل ہو چکے ہیں۔ 9 ہجری کی ایک خصوصیت آپ کی خدمت میں یہ پیش کی گئی تھی کہ غزوہ تبوک کے بعد جو ہونے والے واقعات تھے ان میں اس سال کا سب سے بڑا انقلابی پیغام اسلام کی فتوحات کے اعتبار سے بھی، ترقی کے اعتبار سے بھی، اور بالخصوص اس میں ہمارے لیے بے شمار ہدایت کے نمونے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، اس لیے کہ ایک شخص، ایک قبیلہ حضور کے پاس آتا رہا، اپنے دل کی تمنائیں بیان کرتا رہا، یوں سمجھ لیجئے ہمارے ہی جذبات حضور کے دربار میں پوچھے گئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فرمودات عالیہ، اپنی عظیم نصیحتوں سے انہیں نوازا۔ تو یہ اتنے ہم اقوال ضروری تو پڑھتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں سب سے عظیم قول جمیل جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، کیونکہ انسانیت کے درد، انسانیت کی نفسیات کو میرے آقا سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ آپ انسانیت کے لیے معلم ہے. لہذا ہمارے باطن میں دبے ہوئے کئی سوالات ہیں، ہمارے اندر چھپے ہوئے کئی سوالات ہیں، جس کو کرنے سے بھی ہمارا دل ڈرتا ہے کہ کسی کو کریں کہ نہ کریں. ظاہر تو ہم اپنا بہت اچھا سنوار لیتے ہیں، لیکن باطن میں کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے جذبات رات کے خلوت میں کئی سوالات ہمیں تنگ کرتے ہیں. کبھی ہم خاموش بیٹھے ہوں تو ہمیں ہمارا ضمیر ہم سے بات کرنا شروع کرتا ہے. اس کی کئی ضروریات ہوتی ہیں جو ہم گرد و نواح میں دیکھتے ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہو پاتی. لیکن میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں کہ حضور کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اس کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے کئی واقعات ایسے گزرے ہیں جس میں باطن اور انسان کی نفسیات کی جو ضروریات ہے وہ گویا کہ اب جو واقعہ آگے آ رہا ہے، آج تو میں سر دس صرف اس کو ذکر کر دوں گا کیونکہ اس میں انتہائی تحقیق ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں تحقیق ہے. یہ واقعہ پانچ منٹ میں بیان ہو جائے گا، لیکن اس کی جزیات اتنی ہے اور اس میں اتنی نصیحت کے پہلو ہے کہ جس طرح ہم نے حضرت وائل بن حجر کے واقعے کو لے کر مسئلہ رف الیدین کی توضیح کی تقریباً پانچ نشستوں پر، پانچ اتوار اس پر ایک لمبی طویل محفل ہوئی ہے، اس طرح نصیحت کے حوالے سے آج جو واقعہ آ رہا ہے، جو وفد حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اور یہ وفد حضور کی بارگاہ میں سب سے آخری وفد ہے. اس نے جو حضور سے سوالات کیے ہیں اور سرکار نے ان کو جو جوابات مرحمت فرمائے ہیں، اس میں بے شمار ہمارے لیے نصیحت کے پہلو موجود ہے. اب یہ درس ایک تسلسل کے ساتھ ہوگا. اب اگر آپ اس واقعے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ان آگے کے درسوں کی بھی پابندی کریں، کیونکہ آج سے اس واقعے کو آپ کے ذہن میں اتار دیا جائے گا، پھر اس کے ایک ایک جز پر ہم قرآن و سنت اور دیگر احادیث میں جو اس واقعے سے اور قرآن کی کئی آیات، کیونکہ یہ مغز اور سر چشمہ ہے، اس نے ہمیں اشارہ دے دیا، اب اس سے متعلق قرآن میں جہاں جہاں باتیں موجود ہیں، احادیث میں جہاں جہاں باتیں موجود ہیں، تو اس کو ہم جمع کریں. ہم نہیں چاہتے کہ ایک سطحی گفتگو ہو، ہم چاہتے ایک تحقیقی گفتگو ہو، تاکہ وقت آپ دے رہے ہیں مختصر طور پر تو اس میں ہم ایک علمی گفتگو کریں، اور وہ باتیں جو عموماً تحقیق اور وہ باتیں عموماً جو کتابوں میں بھی شامل نہیں ہو پاتی، ہوتی ہے لیکن متفرق طریقے پر ہوتی ہے، تو اس کو جمع کر کے ہم ان تمام اسلوب سے اپنے آپ کو، اپنے علم کو بالغ کرنے کے لیے بھی اور اپنے شعور کو بھی بالغ کرنے کی نیت سے ہم اس کو سماعت کریں. سن 9 ہجری کے اندر مسجد ضرار کا واقعہ، غزوہ تبوک کا واقعہ، کئی واقعات ہوئے، اور یہ وہ اس سال کا سب سے بڑا ترہ امتیاز یہ ہے کہ مسلمانوں کا شعوری شباب جو ہے وہ جوبن پر ہے، اب مسلمان کسی سے دبنے والے نہیں، اب مسلمان کسی سے ڈرنے والے نہیں، اب مسلمان کسی کے ماتحت چلنے والے نہیں، اب مسلمان کسی سے کوئی بظاہر مصلحت کر کے اپنے معاملات کو چھوڑنے والے نہیں. مکہ فتح ہو چکا ہے، اس وقت کی سب سے ایک بڑی سپر پاور ہرقل قیصر روم، وہ تبوک میں آنے سے ڈر گیا اور پیچھے ہٹ گیا، اور ادھر سے عرب کے سارے قبائل فتح ہو چکے ہیں. طائف جو سب سے سنگلاخ اور سخت قسم کے کفار کی سرزمین تھی، اب وہ بنو ثقیف اور بنو حوازن بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اب وہ گرد و نواح میں دور دور تک کوئی دشمن نہیں ہے. اب جو وفود ہیں، جو عرب کے قبائل ہیں، وہ آ رہے ہیں دربار رسالت میں اپنی تمناؤں کو پیش کر رہے ہیں، میرے آقا کے انداز کو دیکھ کر متاثر ہو کر مسلمان ہو رہے ہیں. یمن کے کئی قبائل حضور کی بارگاہ میں آئے. اب اس میں یمنی لوگوں کے بڑے فضائل ہیں. سن 9 ہجری کا واقعہ، سن 9 ہجری کے سال کے حوالے سے یہ کہ سب سے زیادہ وفود کسی سال آئے، اس لیے علماء نے اور سیر و عالم کے علماء نے، کہ جنہوں نے سیرت کو مرتب کیا ہے اہل سیر نے، انہوں نے حضور کی خدمت میں جتنے وفود آئے تھے سب کو لا کر سن 9 ہجری کے واقعات میں جمع کر دیا، سن 9 ہجری کے سال میں جمع کر دیا. تو اب جو وفد ہم پیش کر رہے ہیں، اس میں بے شمار عقیدے کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، معاشرتی زندگی کی اصلاح کے حوالے سے، ہماری نفسیات کی درستگی کے اعتبار سے کئی پہلو موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب کو لے کر چلیں گے. اخلاقیات پر بھی بولیں گے، نفسیات پر بھی بولیں گے، پوری تحقیق کے ساتھ اس واقعے کے تحت، اور تمام موضوع کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جو اصل جاذبیت ہے اس تک پہنچنے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے. سن 9 ہجری میں مسلمہ بن قذاب بھی آیا حضور کی خدمت میں وفد بنا کر، اور اس کے ساتھ جو اعتقادی معاملات اسلام کے علم کلام اور علم عقائد کے اندر بے شمار اصول شامل ہوئے وہ بھی آپ نے سماعت فرمائے ہیں. آج جس وفد کا ذکر کرنا، یہ وفد آیا تو سن 11 ہجری میں، یعنی بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف سے 2 یا 3 مہینہ پہلے. یہ محرم میں آیا ہے، سن 11 ہجری محرم میں یہ آیا ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک سن 11 ہجری ربیع الاول میں ہو رہا ہے، جس کو علماء نے 2 ربیع الاول، بعض علماء نے 9 ربیع الاول کا گویا کہ قول کیا ہے، اور یہ محرم میں آیا ہے. اب اس محرم کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ سفر کا ہے، اور اس کے بعد پھر ربیع الاول شروع ہو رہا ہے. تو یہ 2 مہینہ پہلے وفد آیا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، لیکن علماء نے اس کو سن 9 ہجری میں، اتنے وفود آ چکے تھے اس لیے علماء نے اس کو سن 9 ہجری کے اندر شامل کیا. اس وفد کا نام ہے وفد الخوع، بڑے خا اور عین کے ساتھ وفد الخوع کے نام سے یہ وفد ہے. یہ یمن سے آیا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قبائلی وفود میں سب سے آخری وفد ہے، اور یہ سن 9 ہجری، سن 11 ہجری ماہ محرم میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وفد میں 200 آدمی تھے جو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ جب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بہت بہترین دار الاضیاف، جہاں پر مہمان رکھائے جاتے تھے، ان میں جو سب سے عالی شان مقام تھا مہمانوں کو رکھانے کا، سرکار نے وہاں پر اہتمام فرمایا کہ وہاں پر اقامت پذیر ہو جائیں. یہ حضور کی خدمت میں آئے، سرکار نے ان سے ملاقات کی تو کہنے لگے حضور ہم مسلمان ہیں اور آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. سرکار نے فرما تمہیں اسلام کیسے پہنچا؟ تو کہا حضور آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو جو بھیجا تھا ہمارے علاقے میں، انہوں نے دین کی تبلیغ فرمائی اور ہمارے بے شمار سوالات تھے جس کا جواب ہمیں نہیں ملتا تھا، تو ہمارے بالکل نظریات، ہمارے اعتقاد اور ہماری ضرورت کے مطابق آپ کے اس سفیر نے، آپ کے اس قاصد نے ہمیں مطمئن کیا اور ہم دار اسلام سے وابستہ ہوئے. اب آپ کے دیدار سے مشرف ہونے کے لیے مدینہ حاضر ہوئے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قبول فرمایا. یہ حضرت معاذ بن جبل ہے، یہ آنے والے درس میں بتاؤں گا کہ حضرت معاذ بن جبل کی کیا شخصیت تھی. حضرت معاذ بن جبل وہ شخصیت ہے جنہیں سرکار نے 17 سال کی عمر میں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، اور جب یمن جا رہے تھے تو میرے آقا نے انہیں روکا اور فرمایا یمن تو جا رہے ہو، تم قاضی بن کے جا رہے ہو، لوگ تم سے تو کئی سوالات پوچھیں گے، تم سوال کے جوابات کیسے دو گے؟ تو اس کرنے کے یا رسول اللہ جب کوئی مجھ سے سوال پوچھے گا تو میں اس کو قرآن میں ڈھونڈوں گا، قرآن میں اس کو تلاش کروں گا. یہ حدیث دین کی بڑی تفہیم ہے، اس کے اندر بڑی زبردست خوبصورت اس میں دین کا فہم دیا گیا ہے. فرمایا جب لوگ تم سے سوالات پوچھیں گے معاذ، تو تم سوال کے جوابات کیسے دو گے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے لوگ سوال پوچھیں گے تو میں اس کو قرآن میں ڈھونڈوں گا ان کا جواب. سرکار فرماتے فلن تجد بکتاب اللہ ہے. کتنا خوبصورت سوال کیا. فرمایا اگر تو اسے کتاب اللہ میں نہ پائے تو، یعنی قرآن میں تو ہوگا لیکن تو نہ پا سکے، تو پتا چلا کہ قرآن میں ہر علم موجود ہے لیکن ہر شخص اس سے نکال نہیں سکتا. ایک دلیل یہاں پر یہ آگے فرمایا فلن تجد بکتاب اللہ ہے، اگر تو کتاب میں نہ پا سکے تو تو کیا کرے گا؟ تو کہنے لگے کہ حضور پھر میں آپ کی سنت میں تلاش کروں گا. میرا آقا فرماتے ہیں کہ فلن تجد بسنتی، اگر تو نے میری سنت میں اس کا جواب نہیں پایا تو پھر کیا کرے گا؟ اب دیکھو وہ اجتہاد کے سارے دلائل آگے، دین کی دلیل. لوگ کہتے ہیں یہ دین تو سارا قرآن ثابت ہے، اب حدیثوں کے پیچھے جانے کی ضرورت کیا؟ ہم نے تو قرآن کا ثابت تو ہے، لیکن تم پدی نہ پدی کے شعبے کہ تم میں اتنی استطاعت ہے کہ قرآن سے کما حقہ مسائل نکال لو. یا بعض لوگ جو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن بہت آسان ہے، بس آگے پڑھتے رہو بات سب کو سمجھ میں آ جائے گی. اور آیت پڑھتے ہیں ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم تو آسانیاں بیان کرنے کے لیے، جو آئے اس کو آسانی سے قبول کرے. حالانکہ قرآن نے جو یاد فرمانا ولقد یسرنا القرآن، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا. فرمایا للذکر، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، احکام کے لیے آسان نہیں کیا. جو اس کے قانون کی پیچیدگیاں وہ کسی کے لیے آسان نہیں ہے جب تک کہ حدیث کی طرف نہ آیا جائے، جب تک کہ قیاس و اجماع امت کی طرف نہ آ جائے. فرمایا تو ذکر یہ تو نصیحت کے لیے آسان ہے، یہ تو موعظت کے لیے آسان ہے، یہ تو وعظ و نصیحت کے لیے آسان ہے، احکام کے لیے یہ کتاب آسان نہیں ہے. اگر احکام کے لیے کتاب آسان ہوتی تو اس کے ساتھ رسول کو نہیں بھیجا جاتا، رسول صرف کتاب کو سنا کر چلا جاتا۔ صحابہ تو ایسی اہل عرب تھے، وہ اس سے احکام نکال لیا کرتے، لیکن وہ احکام صحابہ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے، اس لیے رسول کو کتاب کا معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو لہذا قرآن مجید کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ فلم تجد فی کتاب اللہ، اگر تو کتاب اللہ میں نہ پائے تو کیا کرے گا؟ کہا حضور پھر آپ کی سنت میں تلاش کروں گا۔ پھر میرے آقا فرماتے اگر میری سنت میں بھی نہیں پائے گا تو کیا کرے گا؟ فرمایا حضور قرآن و سنت کو، مراد بیان کر رہا ہوں ان کے سوال کی، جواب کی، کہا پھر حضور قرآن و سنت کو اپنے لیے آئینہ بناؤں گا، قرآن و سنت کو اپنے بازو بناؤں گا، اور اجتہد برائی، پھر اپنی رائے سے فتویٰ دوں گا۔ یعنی قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر پھر میں فتویٰ دوں گا۔ اگر قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر اس سے فتویٰ دینا، قیاس جو اجتہاد، اگر یہ بدعات یا مردود شے ہوتی تو معاذ اللہ سرکار کے صحابی کو شعور نہ تھا۔ اگر چلو سرکار کے صحابی نے کہہ بھی دیا تو حضور کا یہ جواب نہ ہوتا جو آگے ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرا آقا فرماتے اگر قرآن میں نہ ملے تو کیا کرے گا؟ حضرت معاذ بن جبل جیسے مفتی کو کہہ رہے ہیں، جب سرکار مکہ فتح کر کے آ رہے تھے تو سرکار نے فرمایا تھا کہ میری سیاست اسید بن حدیر سے لینا، اتاب بن اسید سے لینا، اور فرمایا کہ میرا علم جو لینا ہوگا تو معاذ بن جبل سے لینا۔ تو حضور نے مکہ مکرمہ کے اندر اپنا افتاح، اپنی ساری تحقیق، اپنے سارے علم کا وارث حضرت معاذ بن جبل کو بنایا۔ 17 سال کا نوجوان ہے، اللہ اکبر، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اتنا علم پلایا ہے کہ اب یمن کی سرزمین کو پورے سنبھالنے کے لیے 17 سال کا ایک نوجوان صحابی جا رہا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہونا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جناب جو حضرت شیخ سعدی نے فرمایا ہے کہ بزرگی بعقل است نہ بسال، بزرگی عقل کا نام ہے، عمر کا نام نہیں ہے، وہ جب بالغ ہو جائے، عقل جب شعور دینے لگ جائے، عقل جب درست ہو جائے، تو عقل جب معیار پر پہنچ جائے تو پھر وہی بزرگی ہوا کرتی ہے، بزرگی عمر کا نام نہیں ہوا کرتا۔ جس طرح کہ فرمایا تبنگری بدل است، تبنگری بدل است نہ بمال، کہ سخاوت جو ہے وہ دل کا نام ہے، نوٹ کا نام نہیں ہے۔ تو یہ دل کا نام ہے کہ دل کتنا فیاض ہے، نوٹ رکھنے والا سخی نہیں ہوتا، بلکہ دل جس کا جوان ہو، سخی ہو، اس کو سخی کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تبنگری بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال۔ اس شہزادی نے بہت خوبصورت ترجمہ کیا، حضرت معاذ بن جبل سے جب آقا نے فرمایا کہ تو قرآن میں نہیں پائے تو کہتے ہیں کہ صحابہ گوئے کہ میں آپ کی سنت میں تلاش کروں گا، آقا نے فرمایا جب میری سنت میں نہ پائے تو فرمایا کہ حضور پھر آپ کی قرآن اور سنت کو میں معیار بناؤں گا، اس کو بنیاد بناؤں گا، اس کو ماخذ بناؤں گا، اس کو دلیل بناؤں گا، اتھارٹی بنا کر اسے میں اپنا بنیاد بناتے ہوئے اس سے روشنی کشید کروں گا، اس سے معاملہ کشید کروں گا، اور اس سے مسئلے کو کشید کروں گا۔ اجتہد برائے، حضور پھر میں اپنی رائے سے فتویٰ دوں گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ امام اعظم اہل الرائے ہیں، وہ رائے سے فتویٰ دیا کرتے تھے، تو بدبختوں یہ بھی تو سنا کرو کہ وہ رائے ان کی اپنی ذاتی نہ ہوا کرتی تھی، بلکہ قرآن و سنت کو معیار اور اصول بنا کر اس سے جو علت نکلتی تھی وہ رائے پیش فرمایا کرتے تھے، اور وہ رائے آپ کی قرآن و سنت کے عین مطابق تھی۔ تو اسلام میں وہ رائے پیش کرنا حرام ہے جو قرآن و سنت سے متصادم ہو جائے، ٹکرا جائے، لیکن جو رائے قرآن و سنت کی تفہیم بن رہی ہو، سمجھانے کے طریق پر آ رہی ہو، وہ رائے شریعت متحرم جائز رکھی ہے، جس کو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اجتہد برائے، حضور میں اپنی رائے سے فتویٰ دوں گا۔ سرکار اتنے خوش ہوئے کہ فضرب رسول اللہ علی صدرہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنا ہاتھ، فضرب رسول اللہ علی صدرہ، سرکار اپنا دایاں ہاتھ حضرت معاذ بن جبل کے سینے پر مارا، اور شاہ فرما فقال الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے، الذی وہ، وفقا رسول اللہ، کہ جس نے اللہ کے رسول کے رسول کو یہ سمجھ اور دانائی عطا فرمائی ہے، لما یرضا به رسول اللہ، اور ایسی دانائی عطا فرمائی ہے کہ جس سے اس کا رسول راضی ہو چکا ہے، جس سے اس کا رسول راضی ہو چکا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے گویا کہ ایک واضح مفہوم ثابت ہوا کہ دین مطہرہ نے ان علماء ربانیین کو اجازت مرحمت فرمائی ہے جو قرآن اور حدیث کے اصول کو سمجھتے ہیں، اور وقت اس دور میں اگر کوئی نیا سوال آ کر کھڑا ہو جائے، وہ سوال اپنے ظاہری انداز کے اعتبار سے قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، تو وہ علماء قرآن و حدیث میں وہ سبب اور علت تلاش کرتے ہیں۔ اگر وہ سبب و علت اس موجودہ مسائل کے اندر موجود ہو تو اس سوال کی علت تو قرآن کی علت کی طرف پھیر کر جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اسی کو قیاس کہا جاتا ہے، اس کوشش کو اجتہاد کہا جاتا ہے، اور اسی کو ماننے کو پھر تقلید کہا جاتا ہے۔ جس پر ہم نے گویا کہ تفصیلی بحث آپ کی خدمت میں پیش کی. تو یہ وفد کہتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے ہمیں دین بیان کیا تھا یا رسول اللہ، ان سے ہم نے سنا اور ہم دار اسلام سے وابستہ ہوئے. ان میں سے شخص آگے بڑھا جس کا نام ذرا بن عمر نامی تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایک خواب پوچھنا چاہتا ہوں، ایک خواب سے متعلق تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں. میں انشاءاللہ خوابوں کے حوالے سے میں نے اپنے درس بخاری کے اندر جو رمضان المبارک میں ہوا کرتا تھا، آپ اس کو ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں، خوابوں کے حوالے سے میں نے پوری تفسیر بیان کی. غیر مقلدین جو خوابوں کا انکار کرتے ہیں اور خوابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا انکار کرتے ہیں، اس کا مکمل جواب آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ہم خواب دیکھیں تو کہہ دیتے ہیں جناب یہ سب ناجائز اور حرام ہے، لیکن اقتضاء علی صراط المستقیم جو ابن تیمیہ کی کتاب ہے اس کے مقدمے میں خود ریاض کے نجدی علماء نے لکھا ہے کہ ہم کسی مزار کے قریب جائیں، ہم سنی اگر کسی مزار پر جائیں، داتا صاحب جائیں، خواجہ صاحب جائیں، غوث اعظم جائیں، تو وہاں جا کر اگر ہم بیٹھے اور ہم نے خواب میں صاحب مزار کو دیکھ لیا، یا مزار شریف کے قریب اگر ہم نے کہیں سو گئے اور ہمیں اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، تو ہم نے بیان کیا کہ بھائی یہ جگہ تو بڑی مقدس ہے اور ہمیں تو بہت نیک خواب آنے لگے، تو بولے سب یہ فضول بات نہیں ہے، سب شرک ہے اور یہ سب بدعت ہے اور یہ سب حرام ہے. لیکن میں اس دفعہ جب حج پر تھا تو میں کتاب لے کر آیا اقتضاء علی صراط المستقیم، وہ میں نے نشان بھی لگایا اس پر، اس میں لکھا ہے کہ جب وفود ابن تیمیہ کی قبر پر جایا کرتا، ریاض کے نجدی علماء لکھتے ہیں کہ جب ابن تیمیہ کی قبر پر ہم جاتے تو کہتے ہیں کہ رائے تو منام الصالحہ، ہم تو بڑے نیک خواب وہاں دیکھا کرتے تھے. میں نے کہا ہاں قبر میں تمہارا باپ تھا، لہذا وہاں پر جانا بھی جائز ہوا، سفر بھی جائز ہوا، رسول اللہ کی قبر کی طرف رسول اللہ کی نیت کر کے نہیں جا سکتے، لیکن ابن تیمیہ کی قبر کی طرف تم گئے اور رسول اللہ کی قبر کے قریب مجاورت ناجائز ہے، لیکن اس کے قریب تم نے مجاورت بھی کی، رسول اللہ کے قریب کی طرف بشارت دینا ناجائز ہے، تم نے اس کی قبر کے قریب سو بھی گئے اور وہاں پر تمہیں بشارت بھی نظر آئی، تو یہ تو یوں ہوا کہ میٹھا میٹھا ہف اور کڑوا کڑوا تھو تھو. لیکن یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں الحق ما شہیدت بہ الاعداء، حق وہ ہوتا ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتا ہے. تو یہ چیزیں حقانیت میں سے، اصول میں تھے اور ضروریات میں سے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ حضرت ذرا بن عمر اپنا خواب بیان کرتے ہیں، لیکن بعد میں یہاں پر عرض یہ بھی کر دوں کہ خواب بیان بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی اعتدال چاہیے. جہاں اس کی حقانیت ہے، جہاں اس کا ثبوت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اس میں ایک اعتدال بھی ضروری ہے. سارا دین ایک طرف ہی گھسیٹا نہ چلا جائے، اس میں ایک اعتدال کی ضرورت ہے، اس میں ایک حقیقت کی ضرورت ہے، جس میں اصول اور لاجک یہ ہے کہ خواب جس کا حجت ہے وہ نبی کی ذات ہے. نبی کے خواب بھی وحی ہوا کرتے ہیں، نبی کا خواب من وعن درست ہوا کرتا، اس کے علاوہ کسی کا بھی خواب، یہاں تک کہ اولیاء کے خواب کے بارے میں بھی ہماری اصول کی کتاب میں یہ لکھا ہے، اس میں بھی شیطان کا دخل ہو سکتا ہے، لیکن وہ گناہوں سے ایسے محفوظ ہوتے ہیں کہ دائرہ کار کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا. لیکن اصول جو موجود ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سے فرق کرنے کے لیے ہے. تو ولی کا خواب بھی قطعی نہیں ہو سکتا، ولی کے خواب پر بھی شریعت کے احکام مرتب نہیں ہو سکتے. شریعت کے احکام مرتب ہوتے ہیں، شریعت بنتی ہے تین حجت اصول قطعی، کہ جس پر کسی کو کافر و مسلمان کہہ دیا جائے وہ نبی کا خواب ہوتا ہے. ولی کے خواب میں بھی یہ نہیں. ایک بات، اور جو عام مسلمان ہیں ان کے خواب کے پھر شرائط ہیں، درجات ہیں، وقت ہیں، جس کو امام محمد سیرین رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب الرؤیہ کے اندر اس چیز کو گویا کہ ذکر کیا ہے کہ وہ وقت فجر کے قریب کا ہو، اس کو بار بار اس چیزیں دیکھنے کی عادت نہ ہو، اور جس چیز کو دیکھ رہا ہے پہلے سے اس کے ذہن کے اندر وہ چیز موجود نہ ہو، اس کے معدے اور نظام ہضم بھی درست ہو. اس لیے کہ جب بندہ کے نظام ہضم درست نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ لمبے لمبے خواب دیکھتا ہے، اور پھر ہمیں مسجدوں میں پکڑ کے پوچھتا ہے اس کی تعبیر بتاؤ. ہم نے کہا قرآن آ گیا، اس کو پڑھ لو، تمہارے خواب میں کوئی شریعت نہیں آئے گی. اب تمہارے خواب میں کوئی شریعت نہیں آئے گی کہ جس سے تم گھبرا رہے ہو. اب تمہارے خواب میں کوئی حرمت اور حلت کے مسئلے نہیں ہے، اس کو چھوڑو. اب قرآن میں جو ہے، حدیث میں جو ہے، نبی پاک کے جو فرامین اولیاء کے جو، اس پر عمل کرو. اب ہمارے دوست پڑ جاتے ہیں کہ خواب اتنا لمبا پرچا لکھ کر آپ اس کا جواب دیجیے. او بھائی، رات کو کھایا کیا تھا، پیا کیا تھا، صدقہ دے دو، چلو ختم کرو. سرکار نے فرمایا اگر کوئی برا خواب دیکھ لے تو ہر خواب کی تعبیر کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. فرما بائیں کاندھے کی طرف تین دفعہ لاہور پڑھ کے تھتکار دو. اور بزرگوں نے لکھا کہ دو رکعت نفل پڑھ کے اس کے زرر کی ختم ہونے کی دعا کرو، اگر اس میں کوئی زرر کا پہلو بھی ہے تو اللہ رب العالمین کرم فرما کر اسے ختم کر دے گا. تو جو چیز اہم ہے اس کی طرف، نماز کوئی نہیں پڑھنی لیکن کہا جی مجھے خواب بڑے اچھے اچھے آتے ہیں، اب وہ دس بندوں کے بیچ میں خواب بیان کر رہے ہیں، کرنا کرانا کچھ نہیں. تو یہ ایک سطح ہے. یہاں پر جو ہم خواب کو درستگی بتا رہے ہیں نجدیوں کے مقابلے میں, کیونکہ بے اعتدالی جب ہوتی ہے کہ جب ہم ان لوگوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں جو خواب کی حقیقت کو نہیں مانتے, تو ان یہ جو ہے اپنا فائدہ سمجھ لیتے ہیں, کہتے دیکھو خواب حق ہے. ہم نے کہا خواب حق ہے لیکن اس کے درجے حق ہے. وہ مطلقاً انکار کرتے ہیں لہٰذا ان کو جواب دیا جا رہا ہے. اور جو خواب کی حقانیت اہل سنت کے نزدیک بھی حق ہے, اس میں گریڈ شخصیات کے درجے ہیں. ہر ایک کا خواب ایسا نہیں ہے کہ جس کو منبر و محراب کی گویا کہ صدا بنا دیا جائے, بلکہ جس کا خواب حجت ہے وہ حضرات انبیاء کاملین رسول الاعظام ہے. اور اس کے بعد خواب کے صحیح ہونے میں جو مومنین کے طریقے ہیں اس پر علماء ربانیین نے گویا کے درجے بیان فرمایا. پھر اس کی تعبیرات ہے. تعبیرات کے لیے گویا کہ ضروری ہے کہ وہ شخص آپ کا مخلص ہو, قرآن کا بہت بڑا عالم ہو, اور بالخصوص کتاب گویا کہ رؤیہ کے مسائل اور خواب کے مسائل کو وہ بڑی خوبصورتی سے جانتا ہو. پھر وہ آپ کا مخلص بھی ہو, اور آپ کے لیے وہ تعبیر جو کرے وہ تعبیر بھی اچھی کرے. لیکن وہ تعبیر بھی جو کرے گا وہ بھی قطعی نہیں ہو سکتی ہے, اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے, اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا بہتر یہ کہ جو اچھی چیز دیکھ لی ہے اس پر خاموش. ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے, اگر تھوڑا سی ہماری نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے, وہ ایک دنیاوی شہر ہے لیکن میں اس کو حرمت والی طرف نہیں ایک بدائی کہتا ہوں کہ جو تھوڑی سی پی کے بہک جائے اسے میں کدے سے نکال دوں, کہ جس کو تھوڑا سا اشارہ دے دیا جائے اور وہ بہک جائے تو وہ اس لائق نہیں ہے, اس کو تھوڑا اور دلایا جائے. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری عبادت کوئی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے لگتی ہے اور ہماری دل کی زمین سے تھوڑی سی کالی کی ہٹتی ہے, تو وہ نور تو کھڑا ہوا ہے, وہ اپنے نور یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جس طرح کے بادلوں کے اوپر سورج دن کے دوپہر میں روشنی پھینک رہا ہے لیکن بادل کالے جو ہیں وہ روشنی کو نیچے آنے نہیں چھوڑ رہے, لیکن جیسے جیسے بادل کی ہٹنا شروع ہوں گے تو کرنیں اس کو چیر کر زمین کی طرف آئیں گی. یہی حال ہمارے دل کا ہے, کالے بادل اس پر پڑے ہوئے ہیں. آفتاب عرفان الہیہ اور نبوت جو ہے کہ اپنی کرنیں ڈال رہی ہیں لیکن وہ بادل کی کرنیں اس کو نیچے نہیں آنے دے رہی ہیں. اللہ اس کو ہٹانے پر بھی قادر ہے لیکن اللہ فرماتا ہے اس کو تم خود ہٹاؤ, خود کوششیں کرو, خود ریاضت کر کے اس کو ہٹاؤ. اور اگر ہماری کوئی عبادت اگر لگ بھی جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے اور وہ تھوڑے بہت بادل چھٹ بھی جاتے ہیں اور کوئی کرنیں ہمارے دل پر اترنا بھی شروع ہو جاتی ہے تو ہم تو کہتے ہیں مینڈکی بھی حور بن گئی. پھر ہم اتنے بھول جاتے ہیں کہ وہ عبادت ریاضت بھول جاتے ہیں, دس کو پکڑ جاتا میں نے یہ خواب دیکھا, میں نے فرانے بزرگ کو دیکھا, میں نے فرانا. اب چپ ہو جاؤ, یہ راز کی باتیں ہوا کرتی ہے دس میں, بک بک کرنے کی نہیں ہوتی. تو اتنا نا اہل اور جاہل ہے کہ تجھے اشارہ دے دیا گیا تو بڑبڑ کرنا شروع کر دیا گیا. تجھے تبھی بہت دور لے جانا تھا, تو تیرا امتحان تھا, تجھے تو ابھی بہت دور لے جانا تھا. ضروری ہے کہ جو تو دیکھے لوگوں کے اندر بیان کرے اپنی شیخیاں, اگر تو بیان کر رہا ہے تو کس کے اندر تیرے اندر انانیت پیدا نہیں ہوگی. اور تو ایسا شخص ہے کہ تیرا زب چھوٹا تھا, بڑی بھاری چیز ڈال دی گئی, تو اس کا متحمل ہی نہیں تھا. اور تو ایسا سوداگر تھا کہ تیری مثال تو محض سوداگر اور تجارتی کی تھی, اس لیے کہ وہاں سے سودا تو تیری نیت پر دیا گیا لیکن تو بازاری تھا, تو اس کو بازار کے اندر کیش کرنے لگ گیا. تو گویا کہ وہ راستے پھر رک جایا کرتے ہیں, ختم ہو جایا کرتے ہیں. لیکن جو راز کو اپنے سینے میں جتنا جماتا ہے اور وہ صادق ہوتا ہے تو اس کے دل کی دل سے بادل ہٹا دیے جاتے ہیں اور راز اور مشاہدات کے اندر اسے غرق کر دیا جاتا ہے. تو لہذا ہمارا جو خواب ہے وہ سراسر اخفاء ہے, اس کو چھپانے کی ضرورت ہے, اسے چھپانے کی ضرورت ہے, اسے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جائز ہونے پر, میں محض اس کے محض جواز پر حضور نے یہ حدیث بیان فرمایا تاکہ کوئی اس کو حرام نہ کہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور نے جو حدیث بیان فرمائی صحابہ کے قول کی تعبیر کی تو ہم کوئی تعبیر سینٹر کھول لیں, جس طرح استخارے سینٹر اور تعبیر سینٹر جو کھلے ہوئے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. استخاروں کا بھی یہ مطلب نہیں ہے, استخارے سینٹر کا نام نہیں ہے. آپ کا مسئلہ ہے, آپ خدا کے بندے ہیں, استخارہ کہتے ہیں خدا سے مشورہ طلب کرنا, تو آپ خدا کے بندے ہیں, خود مشورہ طلب کرنا, دوسرا کیوں طلب کرے آپ کو. تو یہاں تو ہم نے استخارے سینٹر کھولے ہوئے ہیں, تعبیری سینٹر کھولے ہوئے ہیں, مذاق کے علاوہ یہ سنجیدگی نہیں ہے, یہ دین کی مل کر کہیں سنجیدگی نہیں ہے. میں استخاروں کا انکار نہیں کرتا لیکن مجھ سے یہ دنیا داری سمجھ میں بھی نہیں آتی, مجھ سے پھر یہ دکانداریاں سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ دین کا پھر کیا اصول بنا دیا جائے. آپ خود کریں, جب آپ پنج سورہ کے اندر سارے وظائف پڑھ سکتے ہیں تو پنج سورہ میں آپ رات کو سوتے وقت نفل پڑھ کے وہ دعا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ خود کریں آپ. دوسروں پر کیوں چھوڑتے ہیں, دوسرے معاملات پر کیوں لاتے ہیں؟ پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ جناب پھر اس میں بندہ اس قدر وہمی ہو جاتا ہے, اس قدر وہمی. میرے پاس لوگ آتے ہیں, اب دیکھیں کتنا بچی کی شادی کا رشتہ کتنا حساس ہے, اس سے حساسیت ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے جس کی بچی جوان. اب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں شاہ صاحب یہ لڑکا ہے اور یہ میری بیٹی ہے, اس کا استخارہ کر دیں. میں نے کہا لڑکے کو جانتے ہیں؟ کہا بالکل نہیں جانتا. میں نے کہا لڑکا کیا پتا نہیں کیا کرتا, میں رہتا کہاں پتا نہیں کہاں رہتا. تو میں نے کہا لڑکا کون ہے؟ تو کہا جی فلانا رشتہ آیا, اب آپ دیکھیے. میں نے کہا کیا وہی اب بھی اتر رہی ہے سرکار پر, وہی ختم نہیں ہو گئی؟ میں نے کہا یہ کیا نظریہ لے کر آپ میرے پاس آئے کہ لڑکے کو آپ نہیں جانتے, باپ آپ ہیں, آپ اپنی بچی کے ایسے دشمن ہیں کہ جس لڑکے کو سپرد کر رہے ہیں آپ مجھے لا کر کہہ رہے ہیں کہ جناب میں یہاں سے تصویر ہلاؤں اور وہاں سے جناب اس لڑکے کے دل کے سارے راز ظاہر ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. آپ اسباب کو ترتیب دیجئے, یہ عالم اسباب ہے. آپ جائیے جو تحقیق کے طریقے ہیں اس کو آزمائیے. افضل اولا اقوا یہ ہے کہ آپ گھر میں خود استخارہ کیجیے, کیونکہ آپ اپنے بچی کے معاملے میں جتنے مخلص ہوں گے اتنا میں نہیں ہو سکتا. چلے گا ہمارا اور آپ کا رشتہ جتنا بھی ہو جائے, اگر میں مخلص ہو بھی گیا تو میری ارادت اور نیت اس مقام پر نہیں پہنچ سکتی جہاں آپ کی پہنچ سکتی ہے. تو ارادت نیت ذوق آپ کا ہوگا تو آپ جو مشورہ طلب کریں گے اس کا جواب کچھ اور آ سکتا ہے, میں کروں تو کچھ اور آ سکتا ہے. ایک بار کہا جاتا آپ استخارے کا انکار کرتے ہیں. میں نے کہا استخارہ کوئی فرض ہوتا ہے؟ پہلے پھر اس پر آ جائیں آپ. استخارہ کوئی فرض ہوتا ہے؟ استخارہ کوئی واجب ہوتا ہے؟ یہ محض مستحب ہے. لیکن گھر پر جا کر دروازہ کھٹکھٹانا, لڑکے کو دیکھنا, اس کے دوستوں سے ملنا, یہ فرض ہے. تو جو اصل چیز ہے اس کو تو آپ نے چھوڑ دیا, اور جو مستحب چیز ہے اس کے پیچھے آپ آ کر پڑ گئے, تو سارا تو دین الٹا سیدھا آپ نے کر دیا. ہم اس کو سیدھا کرنے کی بات بتا رہے تو آپ کہیں گے آپ استخارے کے منکر ہیں. ایسی بات نہیں. اگر کرنا ہے تو پھر دونوں طرف سے, اگر آپ کسی سے کروانا بھی چاہتے تو پھر خود بھی اس میں شامل ہے. حال ایک بات پھر کہا جی میں نے تو استخارہ کیا تھا, کام کیوں غلط ہو گیا؟ یہ ہم خود کرتے ہیں, اس مسلک کے خود ہم قائدی ہیں. استخارے کی حقانیت, صداقت, اس کے جائز ہونے کے ہم خود قائل ہیں. لیکن ہر چیز کی ایک اعتدال ہوتی ہے, میں صرف اعتدال پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. میں اس کے جواز پر, عدم جواز پر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا. ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ بعض لوگ بالکل تھوڑا آگے ہو جاتے ہیں, یہ شاہ صاحب نے کیا کہہ دیا. لوگ ہم سے الحمدللہ قیدہ سیکھتے ہیں, آپ ہمیں نہ سکھائیں کہ کس موضوع پر کیا کہا جاتا ہے. لیکن بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو اعتدال کی روش ہے وہ بھی تو زندہ رکھنی ہے نا. دین کو سارا بنیے کی دکان کو نہیں بنا دینا ہے. کچھ اسبابی چیزیں ہیں جو دین کے اصول ہیں وہ بھی تو رکھنے ہیں, جو دین کی حقانیت اس کو بھی تو واضح کرنا ہے. اب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب ہم نے استخارہ کیا تھا, لیکن استخارے کے اندر تو رزلٹ جو آیا وہ آیا, معاملہ تو دوسرا نکلا. ارے بھائی استخارے میں نکل گیا تو ذنی چیز تھی بس نکل گیا, اب کیا کر سکتے ہیں, نکل گیا اللہ کی مرضی. بولے نہیں یہ کیوں غلط نکلا؟ میں نے کہا قرآن کی آیت تو نہیں تھی. کہا استخارہ تو سنت ہے. میں نے کہا استخارہ سنت تو ہے لیکن کر تو رہا ہے. یہ بھی ذرا دیکھیں, استخارہ سنت ہے, وہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے. مثلا نماز صحابہ پڑھتے ہیں, نماز صحابہ پڑھتے ہیں تو ان کو روحانیت میں جلا ملتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو اور پستی میں جاتے ہیں. تو نماز کا تو فیض جاری ہے لیکن پڑھ تو ہم رہے ہیں نا. نماز کا فیض تو جاری ہے, پڑھ تو صحابہ رہے تھے. جس کا ضمیر صاحب میں تو روشنی بھی اس میں جا رہی ہے. تو میں کہتا ہوں استخارے کہا جاتا ہے, استخارہ ہم نے کیا ہے, اس کا رزلٹ کیسے غلط آ سکتا ہے؟ ہم نے کہا استخارہ درست ہے لیکن کرنے والا بھی تو ہے. یہ تو سوال یوں ہوا کہ جب نماز برائی سے روکتی ہے تو پھر ہم برائی کیوں کرتے ہیں؟ جب استخارہ صحیح رزلٹ دیتا ہے تو ہمارا استخارہ غلط کیوں آتا ہے؟ تو نہ استخارے میں غلطی ہے, نہ استخارے کی مشروعیت میں غلطی ہے, نہ استخارے کے جواز میں غلطی ہے, نہ استخارے کی سنت میں غلطی ہے, نہ نماز کی فرائض میں غلطی ہے. غلطی اور عیب کے اندر ہے کہ کر تو رہا ہے. ہاں جب نبی کرے گا تو اور رزلٹ آئے گا, صحابی کریں گے تو اور رزلٹ آئے گا, ولی کرے گا تو اور رزلٹ آئے گا, تو کرے گا تو اور رزلٹ آئے گا. یہ سارے معاملات, یہ اعتدال کی ساری ریشیں رکھنی چاہیے. ہاں استخارے کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے استخارے کو, کیونکہ دیکھیں اللہ سے مشورہ لینے کے کئی سبب ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کی جانچ پڑتال کرنا چاہتا ہوں. آپ میرے ادارے میں نوکری کے لیے آئے, میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہوں ہاں ٹھیک ہے آپ اس میرے ادارے کے مینیجر بن جائیں. کوئی کہے گا عقل مند شخص, اس کا تجربہ پوچھو, اس کے دستاویزات کو دیکھو, اس کی سندوں کو دیکھو, اس کی تعلیمی معیار کو دیکھو. ہاں ہاں تو اب اس سے فائل منگا کر ایک ایک چیز کو دیکھا. یہ بھی رب سے مشورہ ہے, کیونکہ عالم اسباب ہے, رب سے مشورہ ہے. آپ کے ریفرنس سے چند بندوں نے فون کیا کہ جناب ان کو نوکری پر رکھ دیجیے گا, ان کو میں جانتا ہوں, ان کی بیانت اور ان کے ذمہ داری پر آپ کو رکھا, یہ بھی رب سے مشورہ ہے. تو جہاں یہ سارے مشورے ہیں تو اب استخارہ بھی کر لیا جائے تو یہ بھی رب سے مشورہ ہے. تو یہ مشاورت ہے, ایک یہ مشاورت ہے. تو مشاورت میں ایک چیز کو نہ پکڑا جائے، سب کو بروئے کار لایا جائے، اور بعد میں رزلٹ صحیح آتا کہ نہیں آتا، رب اس پر مجبور نہیں ہے، رب پر کوئی زبردستی نہیں کہ آپ سارے کام کرتے رہیں اور جیسا آپ چاہتے تو آپ کی نیتوں کے مطابق ہو، ایسا نہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں پھر آپ، یہ نہیں کہ ہم پارسا ہے تو ابھی انقلاب ہو جانا چاہیے، ایسا نہیں ہے. رب پر کسی کی زبردستی نہیں چلتی. وہ فرماتا میں چاہوں تو سب مسلمان ہو جائے، لیکن میں چاہتا ہی نہیں. اب وہ کیوں نہیں چاہتا؟ ہمارے بس میں نہیں، ہماری عقل اتنی نہیں، وہ مستغنی عن الخلق ہے. تو اس کا استغنا بھی ذہن میں رکھنا ہے، اس کا استغنا بھی ذہن میں رکھنا ہے. سارے معاملات ہیں، پھر جا کر دین کی طرف چلنا ہے تو پھر توحید مضبوط ہوتی ہے، پھر ایک توحید مضبوط ہوتی ہے. تو یہ اعتدال کی چند رویش ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پڑ جاتی ہے. ایک چیز، آپ استخارہ کرایا کریں بزرگوں سے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ اس میں بھی پہل کریں، جو آپ کی ذمہ داری وہ قبول کریں. ہمارے پاس جب استخارے کے لیے لوگ آتے ہیں، ہم استخارہ جو طریقہ کرنے کا سنت استخارہ وہی ہے جو سو کرے، ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ پہلے آپ لڑکی کی تحقیق کر لیں، ان کے رشتہ داروں کی تحقیق کر لیں. جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے ہر طریقے سے، تو آپ نے اپنے طریقے سے رب سے مشورہ کر لیا، اب آپ ہمارے پاس آ جائیں. جو بزرگوں کا طریقہ وہ ہم کرتے، لیکن پھر بھی جو سنت کا طریقہ نماز کا ہے اور جو خواب کا ہے وہ آپ کر لیجئے، تاکہ اتنا حساس مسئلہ ہے تو ہر طریقے سے آپ کو اطمینان مل جائے، کسی ایک رویش پر چل کر آپ بات کو پورا نہ کر دیا کریں. ایک بات، اس سے خرابی کیا ہوتی ہے، آخری بات یہاں پر میں کرتا ہوں. میرا گھر یہ بہادر آباد پولیس اسٹیشن کے قریب ہے. مجھے باہر سنتری نے کہا کہ ایک بندے کو پکڑ کے لایا گیا اور رات سے اس کو مارا جا رہا ہے، بلڈنگ کا چوکیدار، مارا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. اس کی چیخو پکار کی آواز میں نے سنی. میں نے کہا کیوں مارا جا رہا ہے؟ کہا یہ چور ہے. گواہ کا گواہ کوئی بھی نہیں. کیوں؟ کہا ایک بندے نے کہا کہ اس نے ہمارا فلیٹ، یہ ہمارا چوکیدار تھا، تو جناب اس نے جناب جو رات کو تالا توڑا، تالا توڑ کر اس نے جناب جو رات کو چوری کی، ہم گھر میں نہیں تھے. ہم نے کہا گواہ کیا؟ کہا گواہ نہیں ہے، شک ہے. ہم نے کہا شک اگر ہے تو اس طرح مارا نہ جائے، اس کی تحقیق کر لی جائے اور اس کو جو تحقیق و تفتیش کا طریقہ وہ رکھا جائے. لیکن اس کی ایف آئی آر بھی کٹ گئی، سب کچھ ہو گئی، یہ کس وجہ سے ہوا؟ کہنے لگے جی وہ صاحب جو تھے انہوں نے زور ڈلوایا. ہم نے کہا ان صاحب کے پاس دلیل کیا؟ کہا ان کے پیر صاحب نے کہا یہ چور ہے، ان کے پیر صاحب نے کہا. میں نے کہا ایس ایچ او کو بولو چھٹی پر جاؤ، پیر صاحب کو بولو ایس ایچ او کی سیٹ پہ بیٹھ جائے. کہاں گورکھ دھندا ہو رہا ہے، پیر صاحب یہاں پر بیٹھ کے سب بتاتے رہیں گے اور سب ہوتا رہے گا، سارے معاملات ہوتے رہیں گے. ہم نے کہا یہ دین کا کیا کباڑا بنایا جا رہا ہے، یہ دین کے ساتھ کیا مذاق بنایا جا رہا ہے، یہ پیریت اور مرشدیت کی اس مقدس گویا کے شے کے ساتھ، اس مقدس فیلڈ کے ساتھ کیا کھلواڑ بنایا جا رہا ہے. ہم نے کہا پیر کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ چور ہے، یہ اختیار کسی نبی کا بھی نہیں ہے سوائے مصطفیٰ کریم کے. اس لیے کہ غیب پر فتویٰ دینا یہ نبی کا کام ہے، غیب پر فتویٰ دینا یہ نبی کا کام ہے. نبی کے علاوہ صحابہ ہوں یا نبی کے علاوہ اولیاء ہوں، سب شریعت کے اس قانون کے پابند ہے، کٹہرے میں لایا جائے، باس پرس ہو، گواہیں تحقیق ہو. چور کے حق میں گواہی چلے گئی تو چور بھلے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا. یہ ہوگا، یہ نہیں کہ جناب ہمارے استخارے میں آئے یہ چور ہے. او میں نے کہا یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ برہمن مذہب نہیں ہے کہ جس پر الزام لگا دیا جائے ہو جائے. اس میں یہ اختیار صرف ذات مصطفیٰ کا ہے. امام جلالدین سیوطی، میں نے اس پر پوری تقریر کی ہے، امام جلالدین سیوطی نے لکھا کہ کسی نبی کو بھی، یعنی ظاہر کا جو ہے نبی، ظاہر کا فتویٰ دیتے، صرف نبی پاک کا، یہ عظیم تمام نبیوں میں دیگر بزرگی جو ہے اس میں سے ایک بزرگ کی درجہ سرکار کا یہ ہے کہ آپ ظاہر نہیں باطن کو دیکھ کر بھی فتویٰ دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر حضور کی خدمت میں ایک چور لایا گیا، سرکار نے فرمایا اس کی گردن مار دو، اس کی گردن مارو. حضرت ابوبکر نے کہا حضور چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، فرمایا ہاتھ کاٹ دو. سیدنا ابوبکر کہنے کے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جب میں نے کہا حضور یہ چور ہے تو سرکار نے کہا گردن کاٹو اس کی، تو میں نے کہا حضور چور کے تو ہاتھ کاٹے جاتے، تو آقا نے فرمایا چلو ٹھیک ہے ہاتھ کاٹ دو. کہا چلو ہاتھ کاٹ دیا گیا. اب پھر اس نے چوری کی، پھر ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر چوری کی، پھر ٹانگ کاٹ دی گئی. یہاں تک کہ اس کے بہت سارے کلیم ہو گئے اور سیدنا صدیق اکبر کا یوم دور خلافت آ گیا. اس نے ایسی ایسی حرکتیں کر دی کہ قتل کا حکم اس پر آ گیا. جب اس کی گردن مارنے کا حکم آیا تو صدیق اکبر نے اس کو دیکھ کر فرمایا او ہو میرے آقا نے حق فرمایا تھا کہ تیری تو گردن مارنی چاہیے تھی. اب آپ دیکھیں کہاں وہ باطن کا فتویٰ تھا، اس کو آقا نے بیان فرمایا. یہ صرف منصب سرکار کا ہے. حضرت اکرمہ بن ابی جہل جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، ابو جہل کے بیٹے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ جنگ احد میں صحابی کے سینے پر چڑھ کر اسے قتل کر رہے تھے. سرکار نے دیکھ کر مسکرایا تو جس انصاری کو شہید کیا جا رہا تھا اس کے دوستوں نے کہا حضور آپ مسکرا رہے ہیں، اس میں ناز کیا ہے؟ فرمایا میں اس کی تکلیف پر نہیں مسکرا رہا. اب دیکھیں غیب کا فتویٰ، ظاہر میں تو وہ کافر ہے، ظاہر میں جو سینے پر چڑھا ہوا وہ کافر ہے، اکرمہ
کافر ابو جہل کا بیٹا ہے، مار رہا ہے. سرکار نے فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ جنت میں دونوں ایک ساتھ رہیں گے. اور آپ دیکھیں ٹھیک 3 سے 4 سال گزرتے ایک ریمائی مان لے کر آتے. تو اس پر امام جلالی شوقی اور اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اس پر پوری بحث فرمائی ہے. فرمایا کہ یہ اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ غیب باطن پر فتویٰ دینا یہ پیروں کا کام نہیں، یہ صرف مصطفیٰ کا کام ہے. یہاں تک کہ غوث اعظم کو اگر آپ پڑھ لیں، غوث اعظم کی خدمت میں ایک شخص آیا، غوث اعظم سے بڑا کون پیر ہو، غوث اعظم کی خدمت میں ایک شخص آیا. ایک میں عبرت کے لیے بتاتا ہوں کہ غیب پر فتویٰ یہ نہیں کہ ولیوں کو غیب پتا نہیں ہوتا، پتا ہوتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین اولیاء کاملین الراسخین مہدیین ان کے دلوں پر غیب اترتا ہے، لیکن انہیں بتانے کی اجازت نہیں ہوتی، انہیں بتانے کی اجازت نہیں ہوتی. وہ اشاروں سے تو بتا سکتے ہیں، صراحت نہیں بتا سکتے. اور کسی اور چیز کے بارے میں تو غیب بتا سکتے ہیں. مثلا مرید دیکھے درخت، وہ کہے درخت نہیں پتھر ہے. مرید کو کوئی چیز پتھر درخت نظر آئے جو انسان سے تعلق نہ ہو، جس چیز کا انسان سے تعلق نہ ہو، اس سے تعلق نہ ہو جس پر شریعت لگتی ہے، جنات اور انسان، اس کے علاوہ وہ آزاد ہوتے ہیں. مثلا مرید اگر کبھی اپنے دھوکے کے اندر رات کو دن دیکھ رہا ہو تو اس کی آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹا کر کہتے ہیں یہ دن ہے، اس میں تو وہ غیب بتا سکتے. لیکن جہاں انسانیت کی بات آتی ہے، جن پر شریعت لگتی ہے، تو وہاں پر شریعت سامنے کھڑی ہوتی ہے، پھر یہ چپ رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں عدالت ہوگی، گواہ ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، پتا سب ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا. پتا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن خاموش رہتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ علماء کے پاس جاؤ تو زبان کو روکو، اولیاء کے پاس جاؤ تو دلوں کو سنبھالو، کیونکہ وہ دلوں پر دیکھیں. لیکن وہ اتنے شفیق ہوتے ہیں اور اتنے وسیع القلب ہوتے ہیں کہ وہ دل کو دیکھنے کے بعد بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں. اگلا سمجھتا ہے ان کو کچھ نہیں پتا، اور وہ اپنی مسکراہٹ سے اشارہ بھی نہیں دیتے کہ مجھے سب پتا ہے. یہ اللہ کے چند نیک بندے ہوا کرتے. میں پھر غوث اعظم کی بات بتاؤں، باجت الاسرار میں موجود ہے. غوث اعظم کی خدمت میں ایک شخص آیا جس کے ساتھ ایک امرت لڑکا تھا، یعنی وہ بچہ جس کی داڑھی مونچھیں ابھی نہیں نکلی تھی. غوث اعظم اس کو دیکھا تو سختی کے ساتھ اپنے منہ پھیر لیا اور اس کی طرف دیکھا نہیں غوث اعظم، اور دوسرے مریدین سے بات کرنا. اب سب سمجھ گئے غوث اعظم کے کیا معاملہ ہے، آپ نے منہ پھیر لیا لیکن کچھ بولا نہیں. حالانکہ وہ پورے شرعی لباس کے ساتھ تھا، داڑھی بھی تھی، نمازی بھی تھا، سب کچھ تھا. اب غوث اعظم نے کچھ نہیں کہا، وہ قریب آیا، غوث اعظم کا ہاتھ چومنے لگا. غوث اعظم نے صرف اتنا پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ یہ پوچھا کہ وہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم آئے اور ہم نے ہاتھ چوم لیا، کیونکہ بعض یہ سمجھتے کہ چما چاٹی سے ہم دل جیت لیں گے. ہم نے کہا کہ وہ آگے سے کچھ نہ بولے تو یہ ان کا وسیع ظرف ہوتا، یہی ان کی ولایت ہوتی ہے. ولی کی ولایت یہی ہے کہ اس کے اندر حلم ہوتا ہے، بردباری ہوتی، برداشت ہوتا ہے، کیونکہ نبی کا سب سے بڑا وصف حلم اور بردباری ہے. اور ولایت کی سب سے بڑی دلیل حلم اور بردباری، جو برداشت کرتا ہے، روکتا ہے. اب بات سمجھتے کہ جناب چما چاٹی کر لیں تو ولی راضی ہو جائے. فرمایا نہیں، ان کی مسکراہٹ، ہر مسکراہٹ رضا کی نہیں ہوتی ہے، کچھ تنزن بھی ہوتی ہے کہ سمجھ جا تو غلط کر رہا ہے. جب غوث اعظم کو اس نے ہاتھ چوما تو غوث اعظم نے فرمایا بچہ کون ہے تیرے ساتھ؟ تو کہنے لگا میرا بیٹا ہے. جب یہ کہنا تھا کہ بیٹا ہے، حالانکہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ بیٹا نہیں تھا. علماء کہتے ہیں کہ غوث اعظم نے اپنی آنکھیں بند کی اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. بغداد کے گرد میں آگ لگ گئی، بغداد کے جنگلات کے اندر آگ لگ گئی. کہتے ہیں آپ کے شعلے آسمان سے بات کرتے تھے. غوث اعظم کے وہ خلفاء جو غوث اعظم کے مزاج کو جانتے تھے، وہ اپنی مسجدوں اور خانقاہوں سے دوڑے. انہوں نے کہا کوئی ہو نہ ہو، یہ غوث اعظم کی ناراضگی کا کام ہوا ہے. جب دربار میں پہنچے تو غوث اعظم کا چہرہ سرخ تھا اور آپ کی آنکھیں بند تھی. قریب تھا کہ بغداد کو آگ گھیر لیتی. یہ چہیتے مرید قدموں میں گر گئے، کہنے کے حضور معاف کر دیجئے. مرید بھی جانتے تھے کہ یہ بدبخت ہے، فوراً لڑکوں سے کہا کہ اس بدبخت کو باہر نکالو. یہ نہیں فرمایا کہ اس نے گناہ کیا، یہ نہیں بتایا. غوث اعظم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کرتا کیا ہے، اس کے گناہ کی طرف اشارہ نہیں دیا، بلکہ برداشت کیا. اور اس مقدس رشتے کے اس لڑکے کے ساتھ وہ ایک ناجائز تعلقات رکھتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیٹے کی شفقت. تو اس پر غوث اعظم نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور جلال یہ تھا کہ اگر اس بندے پر کرتے تو وہ جل جاتا. آپ کے جلال کا یہ عالم تھا کہ گرد و نواح کے جنگلات کے اندر آگ لگ گئی. مریدوں نے آ کر معافی مانگی، اس کو دربار سے نکالا. لیکن آپ دیکھتے کہ غوث اعظم نے یہ نہیں کہا کہ خلیفے کو بلاؤ، پولیس کو بلاؤ، اس کو جیل میں لے جاؤ، نہیں. اس لیے کہ بتانے کا حق نہیں تھا، یہ حق مصطفیٰ کا تھا، یہ حق مصطفیٰ کا تھا. میں نے کہا اس پیر کو کہو قیامت کے دن خدا کو جواب دینا، اگر یہ مظلوم نکلا، اگر یہ مظلوم نکلا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اگر یہ مظلوم نکلا تو یہ گناہ ہے. اور جب تک اس گناہ سے توبہ نہیں کرے گا، تیری ولایت کی سند برقرار نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ولی تو وہ ہوتا ہے جو ایسی راہ پر چلتا ہے، کبیرہ تو دور کی بات، کبیرہ صغیرہ تو دور کی بات، خلاف اولا مکروہ تنزیہی اسات جیسی چیز سے بھی بچتا ہے جب جا کے اس کی ولایت باقی رہتی ہے. آگے جا کر گناہ کبیرہ اور تکبر اور تفخر کی بات کرے تو نام تو نام رہ جاتا ہے ولایت ختم ہو جاتی ہے. نام تو نام رہتا ہے پرواز کے ساتھ بندہ زمین پا کے گرتا ہے. میں نے کہا یار میری ضمانت چاہتے ہو تو میں ضمانت دیتا ہوں, میرے کاغذات لے لو دستخط کر دو, اس بیچارے چوکیدار کو آزاد کر دو. ہاں میں ضمانت دیتا ہوں کہ کبھی اگر ضرورت پڑی تو یہ آئے گا لیکن اس کو چھوڑ دو. اور میں نے کہا اس شخص کو بلاؤ, بعد میں نے اس کو کہا, میں نے کہا آپ کے پیر صاحب سے کہیے گا میرا نام لے کر کہ پیر بننے سے پہلے طریقت کو پڑھ لیتے, پیر بننے سے پہلے تصوف کو پڑھ لیتے تاکہ آپ الٹی چھری سے طریقت کے پیشواؤں کی گردن نہ کاٹتے اور طریقت اور پیریت کو بدنام نہ کرتے. تو میرے دوستو حجت اور دلیل شریعت مطہرہ اور قرآن مجید برہان رشید ہے. آخری بات یہاں پر عرض کر کے میں اس درس کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے یہ اس کے ایک کڑی تھی, اس پر میں نے تھوڑا سا تبصرہ کیا, اس میں کئی واقعات آگے آتے ہیں. وہ آگے جو صحابی بڑے انہوں نے کہا کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے, اس سے جواز ثابت ہوا کہ خواب کی تعبیر پوچھی جا سکتی ہے. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ کچھ کرو نہ کرو بس خواب ہی پوچھتے رہو. اس سے محض ایک جواز ثابت ہو رہا ہے, محض ایک جواز ثابت ہو رہا ہے, اس سے کوئی وجود ثابت نہیں ہو رہا, اس سے جواز ثابت. وہ کہنے کہ حضور میں نے خواب دیکھا, آقا نے فرمایا کیا؟ کہا حضور میں نے سفر میں خواب دیکھا کہ میں ایک جو ہے کہ وہ جانوروں میں سے جو خچر جانور ہوتا ہے, تو کہنے کہ اس کی تانیس جس کو گدی کہا جاتا ہے, تو کہا اس کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ میں گھر چھوڑ آیا ہوں اور وہ گدی جو ہے وہ حاملہ ہے اور اس نے بچے کو جنا ہے. یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ سرکار نے فرمایا کہ کیا تو کوئی اپنی لونڈی گھر چھوڑایا تھا؟ اس وقت لونڈیوں سے بغیر نکاح کے ازواجی تعلقات رکھنا جائز تھا, اس لیے کہ کفار کے ممالک سے جب جنگ ہوتی ہے, کفار سے دارالحرب سے جنگ ہوتی ہے, ان کے مرد اور ان کی عورتیں جب مسلم ممالک, جب امیر المومنین اور مسلمانوں کی پوری سلطنت ہو اور مسلمانوں کی سلطنت کسی دارالحرب سے لڑے, اس طرح کے شروع زمین پر دارالحرب جو اسرائیل ہے, اسرائیل کیا ہے؟ دارالحرب ہے. تو وہاں سے مرد اور عورتیں جو گویا کہ باندی بنا کر لائی جاتی ہیں, تو مردوں کو غلام کہتے ہیں اور عورتوں کو باندی کہا جاتا ہے. جس طرح آزاد عورت کو نکاح اور مہر کے ذریعے بندہ ایک خاص عمل کے لیے اپنے لیے جائز کر دیتا ہے اور وہ سارے رشتے جائز ہو جاتے ہیں جو پہلے حرام تھے, اسی طرح اس عورت جو لونڈی ہے اس کی گردن کا وہ مالک ہے, یعنی اس کو خریدا ہے اس نے, تو مکمل طور پر وہ اس غلامیہ کا مالک ہو چکا ہے. تو جس طرح آزاد عورت کو مہر کے ذریعے وہ اپنے معاملے کے لیے جائز کر سکتا ہے, اسی طرح لونڈی کے لیے اس کی قیمت کو دے کر وہ جائز کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بہت ساری شرطیں. اب اس دور میں اس زمانے میں ایسا کوئی رواج موجود نہیں ہے, اس کی ساری تفصیلات سورہ توبہ سورہ انفال میں دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ مشروعیت رہی ہے. سرکار نے اپنے آخری دور مبارک کے اندر غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ ختم فرما دیا, لیکن پھر جہاں پر مسلمانوں کی حکومت آتی رہی, جسے بنو عباس بنو امیہ وغیرہ مسلمانوں کی حکومت آئی اور اسلامی امیر المومنین آ کر ساری دنیا کے اندر گویا کہ اسلامی نظام قائم ہوا, پھر جب جہاد ہوا وہ سلسلہ چلتا رہا, جبکہ اب کوئی اسلامی اسٹیٹ ہے ہی نہیں, اسلامی گویا کہ معاملہ موجود ہی نہیں ہے, لہٰذا غلام لونڈی اور جہاد کی وہ تمام چیزیں گویا کہ شرائط کے اعتبار سے اب فی الحال مفقود ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جو تھی خواب دیکھا کہ ایک گدی کو تھی گھر چھوڑا ہے اور وہ حاملہ ہے اور اس نے بچہ جنا ہے, تو کیا تھی لونڈی گھر چھوڑی ہے؟ کہنے کا ہاں. سرکار نے فرمایا کیا وہ حاملہ تھی؟ سرکار اس کی تعبیر کر رہے ہیں, تو کہا ہاں وہ حاملہ تھی. میرے آقا نے فرمایا اچھا تو سن تیرے گھر بیٹا ہوا ہے, یہ اس کی تعبیر ہے. تو کہا حضور وہ کس رنگ کا ہوگا, یہ آپ مجھے ابھی بتا دیجیے. سرکار نے فرمایا وہ سرخی نائل ہے, یہ بھی ارشاد فرما دی. اب وہ یمن میں ہے, سرکار سے مدینے پوچھا کہ حضور اس کا بچے کی رنگ و رنگت کیسی ہے؟ سرکار نے فرمایا سرخی مائل ہے. کہا حضور میں تو کالا حبشی ہوں, یعنی میری تو یعنی شکل ہے, یعنی میری باندی جو ہے کالی حبشن ہے اور میں یمنی ہوں, تو یہ کس طرح ہوتا ہے کہ سرخی مائل ہو جائے؟ تو کہیں میری باندی نے زنا تو نہیں کروایا؟ اب دیکھیں باطن پر حکم سرکار دیتے ہیں, ایک اور حکم یہاں پر آ گیا, زنا کے لیے وہ سارے شرائط موجود ہونے چاہیے تھے. سرکار نے فرمایا وہ سرخی اس لیے ہے کہ میں دیکھتا ہوں, حضور فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ تیرے جسم میں کہیں برس کا نشان ہے. اور اس آدمی نے کپڑے پہنے ہوئے, جو سامنے صحابی کھڑا ہے اس نے کپڑے پہنے ہوئے, اور حضور فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ تیرے جسم میں کہیں برس کا نشان ہے. بس تیرے کیونکہ باپ کی جسم میں کوئی بھی اگر ساخت ہو اور کوئی بھی نشان ہو تو بچے کے اندر وہ ذرے کی بھی کیفیت آ سکتی ہے پورے رنگ کے اوپر, اب یہ شک نہیں کرنا کہ میں خوبصورت ہوں، میرا بچہ کالا کیسے پیدا ہو گیا. حضور نے فرمایا اس سے نسب میں تہمت نہیں رکھتی. فرمایا تمہاری آج دیکھیں میڈیکل سائنس اس چیز کو پروف کرتی ہے، اس چیز کو قبول کرتی ہے. میرے آقا نے پہلے شاہ فرمایا، فرمایا تیرے جسم کے اندر کوئی حصہ برس شدہ ہے اور وہ برس شدہ حصے نے تیرے بچے کو پرغلبہ کیا ہے. وہ آگے بڑھے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور میرے جسم میں ایک برس کا حصہ ہے جس کو آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ میری بیوی بھی نہیں جانتی ہے، اور وہ میرے جسم میں حصہ ہے. سرکار نے فرمایا بس خاموش ہو جا، تیرے سوال کا مجھے جواب دینا تھا. آپ اندازہ لگائیے میرے آقا کے علم کی وسعت کہ اس شخص کے جسم میں ایک مخصوص جگہ پر برس کا حصہ تھا. میرے آقا نے فرمایا کہ اس جگہ کے حصے نے تیرے بچے پر رنگت ڈال دی ہے. وہ صحابی کہنے لگا اللہ کی قسم اور کہ میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں یا رسول اللہ، میرے علاوہ میرے بیوی اور میری باندی کو بھی وہ حصہ نہیں پتا، اگر کسی پتا ہے تو وہ آپ کی ذات ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں. اور کیا غیب تم سے نہا ہوں بھلا، میرے امام نے یوں تو نہیں فرمایا، اور کوئی غیب کیسے نہا ہو سکتا ہے. یہاں پر ایک بات میں عرض کروں، وہاں بھی بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اب یہاں پر دیکھے آپ کہ امتی کے جسم میں اگر ایک داغ بھی ہو تو مصطفیٰ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ہاں میرے مصطفیٰ بڑے شرم والے ہیں، بڑے حیا والے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی سوال پوچھ لے تو اکیلے میں بتا بھی دیتے ہیں جس طرح اس صحابی کو بتا. یہ بہت بڑی حجت ہے، اس حدیث کو یاد رکھیے گا. جو یہ کہتے ہیں نا سرکار کو یہ نہیں پتا، سرکار کو یہ بھی پتا ہے کہ تیرے جسم پر بال کتنے ہیں، سرکار کو یہ بھی پتا ہے تیرے جسم پر زخم کتنا ہے، سرکار کو یہ بھی پتا ہے تیرے جسم میں داغ و دبے کتنے ہیں. جس نبی کو یہ پتا ہو تو اس نبی کو تیرے دل کی کیفیت، تیری تمنا، تیری مراد، تیری حاجت نہیں پتا ہوگی. فریاد امتی جو کرے حال ازار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اس لیے میں ان درس قرآن والوں کو کہتا ہوں سیرت پڑھو، سیرت سیرت پڑھو گے عقیدہ درست ہوگا، پھر درس قرآن دینا. کیونکہ آپ دیکھیں سیرت نے ہمیں یہ روش دیا ہے کہ نبی کا علم ایسا ہوتا ہے. ایک بدبخت بابی کہنے لگا کہ جناب جو ہے وہ یہ بتائیے کہ جب بندہ یعنی جب وہ بغض میں آتے ہیں تو سوال کرتے ہیں، مناظرے میں سوال کیا کہ بندہ جب اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کر رہا ہوتا ہے کہ تو کیا رسول اس وقت بھی دیکھ رہے ہوتے؟ تو اس پر ایک عالم دین نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا رب کے بارے میں کیا کہتا ہے، رسول کو تو رہنے دو، رب کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور بندے کے ساتھ تو کرامن کاتبین ہمیشہ ہوتے ہیں نا، ان فرشتوں کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. فرمایا جو جواب رب کے لیے بنائے گا، جو فرشتوں کے لیے بنائے گا، وہ رسول اللہ کے لیے ہو جائے گا. تو یہ کتنی بڑی بدبختی ہے. یہ میں صرف ان کی مغلظات آپ کے سامنے بتانے کے لیے کہ اس قدر بوز ایسے پیارے نبی سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو ہر طریقے سے اپنی امتی کو مطمئن فرماتے ہیں، جو ہر طریقے سے اپنی امتی کو مطمئن فرماتے ہیں. درس کو ختم کرتے ہوئے اس کو ایک خاص ٹاپک دیں گے، اس لیے میں ایک آخری واقعہ اگر آپ اجازت دیں تو میں سناتا ہوں. دیوبندیوں کے پیشوا مولوی رشید عمر گنگوئی، جو ولیوں کی ولایت، یہ تو نبی پاک کی ذات ہے، حضور کی شریعت پر چلنے والا ولی بھی اپنی امتی کو جانتا ہے. میرے غوث اعظم نے فرمایا کہ میں اگر مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہوں، اس کا ستر کھل جائے تو اس کو ڈھانپنے کے لیے بھی میں پہنچتا ہوں. ڈھانپیں گے تو بعد میں، کھلنے کا تو پہلے پتا چلے گا نا، کھلنے کا علم تو پہلے ہوگا، ڈھانپیں گے تو بعد میں. تو غوث اعظم قدس سر العزیز فرماتے کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھل جائے، ستر کھلنا ایک مثال دی ہے، یعنی ستر کا کھلنا بے شرمی ہے، بے حیائی ہے. تو فرمایا اس سے یعنی بالکل تنزل میں جا کر مثال دی، فرمایا اگر ایسی چیز میں بھی اسے حاجت ہو تو میں پہنچتا ہوں. یعنی اور حاجتیں، یعنی سرکار غوث اعظم کن کن حاجتوں میں پہنچتے ہیں؟ تو فرمایا وہ حاجتیں تم کیا سمجھو گے؟ فرمایا میرے مرید کا اگر ستر کھل جائے اور اسے پتا نہ ہو اور لوگوں کی نظر میں وہ ننگ اور آر بن جائے، تو اس کے ستر کو ڈھانپنے کے لیے میں مغرب سے بھی پہنچتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ ستر کو ڈھانپنے کے لیے تو بعد میں پہنچیں گے، اس کا ستر کھل گیا تو غوث اعظم کو اطلاع پہنچ گئی نا، غوث اعظم کو اطلاع، اور یہ اطلاع رب پہنچاتا ہے، یہ اطلاع رب پہنچاتا ہے، اس لیے کہ وہ رب کے دوست ہوتے ہیں اور رب کے ولی ہوتے ہیں، اور ولی کا معنی قریب کے ہوتا ہے. جو رب کے قریب ہو جاتا ہے، جو لائٹ کے قریب ہوتا ہے، اس کے نزدیک سب روشن ہو جاتے ہیں. تو جب رب کے قریب ہوگا اس کے لیے ساری کائنات روشن ہو جاتی ہے. تو یہ رب کے قریب ہوتے ہیں، اس لیے ہر شے ان کے لیے جو روشنی کے قریب ہوتا ہے اس کے نزدیک کوئی چیز اندھیرا نہیں ہوتا. تو جو رب کے قریب ہو جاتا ہے اس کے نزدیک کوئی چیز حجاب والی نہیں ہوتی. تو ولی کا معنی قریب کے ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ولی نہیں جانتا، تو چلو میں نے کہا ہمارے ولی نہیں جانتے، تم اپنے ولیوں کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ تو رشی مکنگوئی کے خلیفہ عاشق الہی مرٹھی، یہ ایک بڑی مضبوط کتاب ہے، اس میں لکھا کہ عبد الرحمان جامی کے ایک مرید نے اپنے پیر صاحب سے پوچھا کہ پیر جو ہے وہ ہمیشہ اپنے مرید کے ساتھ ہوتا ہے. تو فرمایا اس کا جواب یہ میں مثال ہی سے دیتا ہوں، جواب نہیں دیتا. آپ نے خط لکھا،
اور چند پیسے دیے. فرمایا لفافہ کھولنا نہیں, پڑھنا نہیں اس کو. اور تین چار دین سے دور کی مسافت پر ایک بستی تھی, فرمایا وہاں جا فلام جگہ پر, یہ نام ہے میرا مرید ہے, یہ خط اس کو دے دینا, جاؤ کرایہ دے دیا. اب وہ چلا گیا, جب تین چار دن کا سفر کر کے وہاں پہنچا, گنگوئی صاحب لکھتے ہیں, عاشق رائے مرید لکھتے ہیں کہ یہ بات گنگوئی صاحب بیان کیا کرتے تھے. میں نے کہا یہ بیان کرنے سے یہ کہتے ہیں, ہم سے کہتے ہیں یہ باتیں نہ کیا کرو, خدا کی توحید پر عقیدہ کمزور ہوتا ہے. ہم نے کہا خدا کی توحید پر عقیدہ تو جب کمزور ہوگا نا, جب ہم کہیں گے ولی اپنے گھر سے کرتا ہے. ہم تو کہتے ہیں یہ سب ولی جو کر رہا ہے اللہ, اس کی اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے, یہ اللہ کے قریب ہونے اس سے تو خدا پر اور بھروسہ جمتا ہے. بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی خدا کے قریب ہو جاؤں کہ خدا مجھے بھی ایسی طاقت عطا فرما دے. کہتے ہیں جب وہ بستی کے قریب پہنچا, اس بستی کے قریب پہنچا اور پوچھا بھائی یہ فلاں صاحب کون ہے, تو کہا فلاں صاحب میں ہوں. لیا تو اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا یہ میرا مرید ہے, یہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ پیر اپنے مرید کی دستگیری کرتا کہ نہیں کرتا. تو ایک کام کرو, سردیوں کے دن ہیں, خوب گرم غذا اس کو کھلاؤ اور ایک امرت لڑکے کو اس کی خدمت میں رکھ دو, اور اس کمرے کے اندر صرف یہ اور کوئی اور نہ ہو. چل ٹھیک ہے. اب وہ جناب ساری غذائیں اس کے لیے مہیا کر دی گئی, اور جناب ایک بچے کو اس کی خدمت کے لیے رکھ دیا گیا. تین چار دن کے بعد جہاں اسے شیطان نے بہکایا, یہ اپنا ایک قدم آگے بڑھاتا ہے کہ غیبی تھپڑ منہ پر لگتا ہے تڑاخ کر کے. اب یہ لگنا تھا کہ دل سے گناہ کا خوف جوان ہوتا ہے اور خدا کے حضور سجدے میں گر جاتا ہے, توبہ کرتا ہے اور دوسرے دن اپنا رستہ سفر باندھ کر علامہ جامی کے پاس پہنچ جاتا ہے. اور جیسے علامہ جامی کے پاس پہنچتا ہے, آپ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دروازے کے اندر آتا تو آپ مسکرا کر کہتے ہیں تھپڑ زور سے تو نہیں لگا تھا, تھپڑ زور سے تو نہیں لگا تھا. تو یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن اللہ رب العالمین اس بات کی اطلاع عطا فرماتا ہے. لیکن ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ وہ تو علامہ جامی کا مرید ہے, ہم غوث اعظم کے مرید ہیں. یہ الگ بات ہے کہ علامہ جامی بھی غوث اعظم کے مرید ہے. ہمیں شرم کرنی چاہیے اپنے گربانوں میں, مجھے بھی اور آپ کو جھانکنا چاہیے کہ جو عبد الرحمان جامی جیسا پیر اپنے مرید کے اس گناہ پر نظر رکھتا ہے, تو ہمیں پتا ہے کہ ہم خلوت میں کیا کرتے ہیں, اندھیرے میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. کہ یہ بات غوث اعظم کو نہیں پتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف میں آپ کے اعمال, امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ہم یہاں کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں, حضور کے عاشق بنتے ہیں. یہ خلوت کے اندر جو ہم نے نافرمانیاں کی ہیں اور گندے گندے کام کیے ہیں, کیا حضور اپنی قبر شریف میں بیٹھ کر اس کو ملاحظہ نہیں فرما رہے؟ ایک لمحہ فکریہ ہمارے لیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس پر فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس واقعے کے آگے حضرت عثمان غنی کے حوالے سے آپ کے دور میں جو فتنہ پیدا ہوا تھا وہ ایک اور تسلسل موجود ہے. میں آنے والے درس میں اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور حضرت عثمان غنی کے دور میں جو حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا, آپ کو خلافت سے اتارا گیا, وہ لوگ کون تھے؟ اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو خلیفہ بنایا, اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ پوری ایک کڑی ہے. انشاءاللہ میں اس واقعے کے ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ سیرت کے واقعے کو صرف سادہ انداز میں آپ سے گزار دوں, بلکہ اس واقعے کے پیچھے جتنی حقائق ہیں اور اس واقعے سے جتنی روشنی ظاہر ہوتی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ تمام سے ہم اپنے دلوں کو مستنید کریں. جو باتیں ہم نے کی ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسے یاد رکھیں اپنی اصلاح کے لیے, اپنے بھائیوں کی اصلاح کی. اور جو دین کی اعتدالی گفتگو ہم نے کی ہے, ہمیں چاہیے کہ دین کی اس روش پر ہم کامل رہیں, اعتدال پر رہیں, شعبدے کو غلبہ نہ دے بلکہ اخلاص کے ساتھ تمام عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں ادا کریں. کسی کو دکھانے کے لیے جذبہ نہ دکھائیں بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے حق کہنے کی اور حق کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے. آپ تمام ہی حضرات تشریف لائے, اللہ رب العالمین آپ تمام ہی حضرات کا آنا قبول فرمائے. ایک دفعہ گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجئے اور دربار سعادت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیجئے اور عرض کیجئے, یا رسول اللہ خلوت میں بے شمار گناہ ہم سے سرزد ہو گئے اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ استغفار فرماتے ہیں تو اللہ معاف فرماتا ہے, لیکن حضور ہمارے دل کو ایسا شرم والا کر دیں کہ کب تک ہم اپنے گندے اعمال اور گندے چہرے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. ہمیں ایسی توفیق ملے اور ہم ایسی کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے اور آپ کے رب کو راضی کرنے کے لیے گھر میں اکیلے میں بھی اور مجمع میں بھی آپ کی رضا کے کام کر سکیں. دنیا کے سامنے بیٹھ کر تو ہم آپ کی رضا کی باتیں کرتے ہیں، کبھی گھر میں بند کمرے میں بیٹھ کر آپ کے بارے میں سوچنے کی ہمیں توفیق نصیب ہو، آپ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا کام کیے جائیں یہ سوچ ہمیں نصیب ہو، ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر کس طرح چل رہے ہیں اس کے محاذہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب ہو، ہم آپ سے آپ کے رب کے پیغام وفا کر بھی رہے ہیں یا دھوکہ دے رہے ہیں، ہمیں بند کمرے میں بیٹھ کر اکیلے میں اس بات پر غور و تحمس کرنے کی توفیق نصیب ہو، ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر کیا ہم عمل کر بھی رہے ہیں، ان تمام باتوں کا شعور ہمیں نصیب ہو. یا رسول اللہ ایسا کرم فرمائیے اور رب کریم کے حضور سے یہ چیزیں ہمیں دلوائیے کہ اللہ ہمارے بے ہدا اور بے حس اور بے غیرت اور بے حیا طبیعت کو باغیرت شرم والی اور حیا والی بنائے، کیونکہ سارا دین شرم کے اندر ہے، سارا دین حیا کے اندر ہے. یا اللہ ہماری آنکھوں میں حیا دے، یا اللہ ہماری زبان میں حیا دے، یا اللہ ہماری سماعت میں حیا دے، یا اللہ ہمارے ظاہر میں حیا دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں حیا دے، یا اللہ ہمارے بچوں ہماری بچیوں کو حیا دے، یا اللہ ہمارے گھر کی مستورات کو حیا عفت کی چار دیواری سے وابستہ فرما. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل هاب لمن الأحوال مقتحم مولايا میں آپ کے اور آپ کے والدین کے گناہوں کی مغفرت کی نیت کرتا ہوں، آپ یہی نیت میرے بارے میں بھی فرما لیجئے اور مل کر پڑھ لیجئے. وغفر لنا شیدہا وغفر لقارئہا سألتک الخیر یا ذا الجود وال كرامي مولاي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک دفعہ اللہ کی رضا کی امید رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ ہم مسلمان اور مومن رہیں گے اور انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، یہی صورت اور یہی حیت اور یہی نعمت ہمارے بچوں کو نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن آقا کی شفاعت نصیب ہوگی، اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں سے اس کی قدرت صرف نظر کرے گی اور اس کی شفقت اور رحمت ہمارے گناہوں کو معاف کرے گی. اس نیت اور اعتماد کے ساتھ ایک خدا وحدہ لا شریک کے ذکر کو بلند کر لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد و